أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
عظيم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے. ریڈیو تہران تیسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بردباری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لو. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، اور کلام نور کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سمعین، پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج مشترکہ سرحدوں پر حزب اللہ لبنان کے مقابلے اپنے اہداف حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ عوام اور اسلام پر اعتماد ایران کے استحکام اور ترقی کا سبب ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقوں کے رہائشی مکانات پر شدید بمباری کی ہے۔ پاکستان میں پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ اور برازیل کے صدر نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ عوام اور اسلام پر اعتماد ایران کے استحکام اور ترقی کا سبب ہے۔ ہفتے کو ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان کے 24,000 شہدا کے بارے میں منعقدہ کانفرنس کی انتظامیہ کمیٹی کے ارکان نے ہفتے کو تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں مقدس دفاع کے دوران خوزستان کے عوام کی شجاعت اور ان کے معجزے کو عوامی عزم و حوصلے اور اسلامی عقیدے کے امتزاج کا نتیجہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو چیز اسلامی نظام کے استحکام، پیش رفت اور بہت ساری رکاوٹوں اور سازشوں پر اس کے غلبے کا سبب بنی وہ عوام اور اسلام پر اعتماد تھا، اور مستقبل میں بھی مشکلات و مسائل پر غلبے کی راہ اسی سوچ کا جاری رہنا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے یوم ولادت کی عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تحریک کے بالکل ابتدائی ایام سے لے کر اسلامی انقلاب کی کامیابی تک اور اس کے بعد بھی ہمیشہ عوام پر بھروسہ کیا، اور وہ اسلام کو سیاست اور معاشرے کے انتظام و انصرام کے لیے ایک مفید مکتب فکر سمجھتے تھے۔ نیز اسی لیے وہ ایران کی پیش رفت اور بڑے بڑے کام جاری رکھنے کی راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایرانی قوم کے دشمن اپنے اندازوں اور منصوبوں کی بنیاد پر اس بات کی طرف سے مطمئن تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی عمر کے 40 سال پورے نہیں کر پائے گا، لیکن ایران کی ترقی و پیش رفت نہیں رکی اور اللہ کے لطف و کرم، عوام کے عزم و حوصلے اور ان کے ایمان کے سبب یہ پیش رفت جاری بھی رہے گی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقوں کے رہائشی مکانات پر شدید بمباری کی ہے۔ خبروں کے مطابق یہ بمباری دیر البلح اور مغازی کیمپ پر کی گئی، جہاں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارحب فوجیوں نے غرب اردن میں نابلس میں بیت فرق، قلقیلیہ میں المرج، شمال مشرقی جنین میں اربونہ اور الخلیل کے جنوب میں اتوانہ نامی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینی جوانوں نے غرب اردن میں طول کرم کے شمال میں واقع ایک علاقے میں اور اسی طرح اس شہر کے مغرب میں واقع نتسنا اوز صہیونی فوجی چوکی پر فائرنگ کی۔ برازیل کے صدر نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم بچوں اور عورتوں کی نسل کشی ہے کہا کہ غزہ میں فلسطینی خواتین اور بچے غذا، حتیٰ ایک گلاس دودھ سے بھی محروم ہیں، اور اس علاقے میں غاصب حکومت کے اقدامات انسانی المیے پر منتج ہوئے ہیں۔ برازیل کے صدر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ سلامتی کونسل میں صرف ایک ملک کا ووٹ جنگ بندی کی قرارداد کو منظور ہونے سے روک دے۔ برازیل کے صدر لولا دا سلوا نے ابھی حال ہی میں ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقی یونین کے 37ویں اجلاس میں غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی تھی اور غزہ جنگ کا یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے ہٹلر کے اقدامات سے موازنہ کیا تھا۔ اردن، بحرین اور یمن کے دسیوں ہزار لوگوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی حمایت اور یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اردن کے عوام نے غزہ اور فلسطینیوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے واشنگٹن کی حمایت میں انجام پانے والی صہیونی حکومت کی جارحیتوں کی مذمت کی اور اردن کے دارالحکومت عمان میں امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ بحرین کے عوام نے بھی بحرین کے ادراز علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر کے غزہ کے عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ بحرینی مظاہرین نے ملت فلسطین اور اس کی استقامت کی حمایت پر تاکید کی۔ دریں اسنا یمن کے شہر سادا کے عوام نے بھی بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر کے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم روکنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے یمن کے رہنماؤں کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ کو یمن کا دشمن قرار دیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے المالکیہ اڈے کو برکان میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا۔ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک نے سرحدی مقبوضہ علاقے شبا کے رویسات العلم فوجی اڈے پر بھی میزائل حملہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج اپنی دھمکیوں کے برخلاف لبنان پر حملے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ المیادین نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت لبنان پر حملے دریائے الیتانی تک حد فاصل قائم کرنے اور اس علاقے میں رہنے والے حزب اللہ کے افراد کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج مشترکہ سرحدوں پر حزب اللہ لبنان کے مقابلے میں اپنے اہداف حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ حزب اللہ لبنان کے مقابلے کی اپنے اہداف حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان پر حملہ کرنے، نہر لیتانی تک بیلٹ تیار کرنے اور علاقوں میں موجود حزب اللہ کے ارکان کو ختم کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ لبنان کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے فلسطین کی تحریک استقامت کی طوفان الاقصی کارروائی شروع ہونے کے صرف ایک دن کے بعد یعنی 8 اکتوبر سے فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کر دیں، اور حزب اللہ کے جانبازوں نے 100 کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے ٹھکانوں کو بارہا نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا نہ کرنے پر نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب کے ہائی وے کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب میں ایالون ہائی وے کو کافی دیر کے لیے بند رکھا۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے نیتن یاہو حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیتن یاہو حکومت کے ایک عہدیدار اسمو تریچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کی پہلی ترجیح حماس کو تباہ کرنا اور قیدیوں کی واپسی کا مسئلہ نیتن یاہو حکومت کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کی جانب سے یہ مظاہرے اس بنا پر کیے جا رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں مذاکرات کا اب تک خاطر خواہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ کئی صہیونی فوجی افسروں نے صہیونی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ واقعہ جبل ہرمون میں نیتن یاہو کی جانب سے فوجی اڈے کا دورہ کرنے کے موقع پر پیش آیا۔ پاکستان میں پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اور ظہیر اقبال چنڑ عہدوں کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج خفیہ رائے شماری سے ہو رہا ہے اور اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی سپتین خان کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے اب تک پروڈکشن آرڈر کی درخواست نہیں کی، پنجاب اسمبلی کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ ادھر 9 منتخب ارکان سندھ اسمبلی کی حلف برداری کے موقع پر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج پر پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا ہے۔ عام انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سندھ اسمبلی کی حلف برداری کے لیے منعقدہ اجلاس کے موقع پر ہفتے کو شہر بھر میں جگہ جگہ احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے شاہراہ فیصل سمیت دیگر مرکزی سڑکوں اور راستوں پر شدید ٹریفک جام ہو گیا اور دور دور تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست آسام کی حکومت نے ریاست میں کم عمری کی شادی پر پابندی لگانے کے لیے مسلم نکاح اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ 1935 کو ختم کر دیا ہے۔ ریاست آسام کے وزیر اعلی نے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ آسام کی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا اور برسوں پرانے آسام مسلم شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ کو واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آسام میں یونیفارم سیول کوڈ کو نافذ کرنے کی جانب اہم قدم ہے۔ سابق قانون میں یہ شقیں تھیں کہ اگر دولہا اور دلہن کی شادی کے لیے قانونی عمر نہ ہو، یعنی لڑکیوں کے لیے 18 سال اور لڑکوں کے لیے 21 سال، تب بھی نکاح رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ یہ آسام میں نابالغ شہریوں کی شادی کو روکنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ آسام حکومت مسلم شادی رجسٹروں کو معاوضہ دے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، اور ہے بتہا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، اور ہے بتہا کے جانے والے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔
قرآن وہ کتاب ہے۔
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک حدید کی 21ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں، یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دنیا اور اس کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ انسان بچپن اور جوانی میں کھیل کود اور تفریح اور جوانی کے عالم میں زیب و زینت اور خوبصورتی کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے بعد کے مرحلے میں وہ فخر و مباحات، مال و دولت اور مقام و مرتبے کے حصول میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان اس دنیا میں خداوند عالم کی نعمتوں کو آخرت میں ابدی جنت تک پہنچنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں۔ جس طرح سے عام لوگ دنیا میں دولت و ثروت اور مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں، اسی طرح سے مومنین نیک اعمال کو بجا لانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اور نیک اعمال انجام دے کر خداوند عالم کے فضل و کرم اور رحمت کو اپنی طرف جلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں اور ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کے مطابق نیک اعمال گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اور ہم جتنے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں گے اتنے ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔
سامعین، وہ جنت کی جس کی جانب خداوند عالم نے ہمیں دعوت دی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی سے ہم بے خبر ہیں اور اس کی وسعت ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے خداوند عالم نے جنت کی وسعت کو زمین و آسمان کی وسعت سے تشبیہ دی ہے۔ آسمان کی جس کی ابتدا و انتہا اور جہتیں بنی نوع انسان کو معلوم نہیں ہیں۔ آیہ کریمہ مزید ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کی قدر و منزلت جنت کی لامتناہی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، لہذا خداوند عالم جنت میں داخل ہونے والوں پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے کہ پروردگار عالم تمہارے نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا بلکہ 700 گنا تک اضافہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی بھی محدود ہے اور تمہارے اعمال بھی محدود ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی دنیا جو دنیا پرستوں کے لیے فخر و مباحات اور فریب کا باعث ہے، اہل ایمان کے لیے نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے رحمت الہی اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا داروں کے مقابلے میں کہ جو دنیا کی دولت اور طاقت کے حصول کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اہل ایمان بھی نیک اور شائستہ عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ جنت دو چیزوں کے درمیان واقع ہے، ایک مغفرت الہی کہ جو گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، تاکہ انسان جنت میں داخل ہو سکے، اور دوسرے فضل الہی ہے جس میں خداوند عالم اہل بہشت کے اعمال صالحہ کا ہزاروں گنا اجر دیتا ہے۔ سامعین، کلام نور پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 22ویں اور 23ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے۔ یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے۔
سامعین، جو بلائیں اور مصیبتیں انسانوں تک پہنچتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ بلائیں ہیں جن میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے سیلاب، زلزلہ، خشک سالی اور قحط، یا طاعون اور وسیع بیماریاں جن کی طرف یہ آیہ کریمہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے۔ وہ واقعات جو زمین پر رونما ہوتے ہیں یا انسانی جسم اور روح کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تکلیف اور بیماری کا باعث بنتے ہیں، یہ سب کے سب کتاب الہی میں درج ہیں۔ بلاؤ آفات کا دوسرا گروہ کہ جو خود انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص جو سگریٹ پینے یا ہیروئن کے استعمال کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو، یا وہ شخص کے جو غیر قانونی رفتار کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے اور حادثے کا سبب بنتا ہے اور چوٹ لگنے یا اپنی موت کا باعث بنتا ہے۔ سورہ شعراء کی 23ویں آیہ کریمہ اس دوسری قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ تم پر جو بھی مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔
سامعین، واضح سی بات ہے کہ پہلے مرحلے میں آنے والی مصیبتوں اور آفتوں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے تمام امور علم اور حکمت الہی کے مطابق انجام پاتے ہیں، اور یہ نظریہ باعث بنتا ہے کہ وہ واقعات کے جو ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ان میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہ ہوں۔ اگر انسان کا بچہ بیماری کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلا جائے تو کفریا کلمات زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے، اور اگر گھر سیلاب سے تباہ و برباد ہو جائے تو بھی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اس کے برعکس، اگر حالات زندگی میں اس طرح ترقی و پیش رفت ہو جائے کہ ایک خوشحال اور آرام دہ زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو غرور و مستی نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کے سامنے فخر و مباحات ہی کرتا ہے۔
سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ زمین پر یا انسانی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کتاب علم الہی میں پہلے سے ہی طے شدہ نظام پر مبنی ہیں، اور یہ حادثاتی، اتفاقی اور خداوند عالم کے علم و قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ جو شخص خدا سے دور ہوتا ہے وہ سختیوں اور پریشانیوں میں مایوس ہو جاتا ہے، اور جب آرام و آسائش میں ہوتا ہے تو تکبر اور فخر و مباحت کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس مومن انسان مشکلات میں صبر اور آسانیوں میں شکر گزار ہوتا ہے۔ فطری غم اور خوشی بذات خود بری نہیں ہے، لیکن ماضی پر غم و افسوس کرنا یا موجودہ حالات پر غرور کرنا بدترین اور غیر پسندیدہ امر ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 24 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد،
جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا اسے معلوم رہے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔
سامعین، گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ خدا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خوشحالی اور آسائش کے اوج پر رہتے ہیں اور متکبر ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ ان افراد کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، اگرچہ خدا بند عالم نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ اس میں سے کچھ حصہ محتاجوں پر خرچ کرنے یا انہیں قرض دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ خود غرض اور خود پسند ہیں اور تمام مال و دولت صرف اپنے سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کنجوس شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں ہے وہی اس کی عزت اور عظمت کا سر چشمہ ہے، اس لیے وہ دوسروں پر برتری کے اس عنصر کو کھونا نہیں چاہتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا سے وابستہ رہنے والوں کا یہ گروہ یہی گمان کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی دولت اور ثروت کو محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے گریز کریں اور بخل سے کام لیں۔
سامن، اس آئے کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بخل سے کام لینے سے بدتر دوسروں کو بخل کرنے کا مشورہ دینا ہے۔ اسی لیے مذہبی رہنماؤں نے تاکید کی ہے کہ بخیل افراد کے ساتھ میل جول نہ رکھو اور نہ ہی انہیں اپنی مشاورت کا فریق قرار دو۔ مال و ثروت سے بہرہ مند ہونے کے حوالے سے اہم مسئلہ سخاوت کا درجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو کنجوس ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس فیاض لوگ نہ ہوں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شرم و حیا کا جامہ اپنے آپ کو پہنایا، اس کے عیبوں کو لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، اور جان لو کہ کوئی بھی ایمان حیا اور صبر کی مانند نہیں ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، حیا ایک ایسی انمول صفت ہے جسے اخلاق میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بنی نوع انسان اگر اپنی زندگی کے تمام ابعاد میں شرم و حیا کو جگہ دے اور اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی امور میں حیا سے کام لے، تو کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوگا۔ عصر حاضر کے لوگوں میں اس اخلاقی صفت کا فقدان حد سے زیادہ ہو چکا ہے۔ نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، دین کی بات ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین کا یہ نایاب کلام 100% آج کے دور کے انسانوں پر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ یا تو گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شرم و حیا اور دین کا نام بھی نہیں ملتا ہے، یا جہاں گناہ کم ہو رہے ہیں وہاں با حیا اور دیدار افراد بہت کم پائے جاتے ہیں۔ مغربی سرزمین حیا سے بالکل عاری ہو چکی ہے، اور مشرقی عوام کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں، اسی سمت رواں دواں ہیں۔ استعمار کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ گناہوں کا بازار گرم کر کے لوگوں سے ان کا دین چھین لیں، تاکہ وہ اپنے نامطلوب اہداف تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر رقص و موسیقی، فحشہ و اریانگی کا بازار گرم کر کے شرم و حیا کو کچھ اس حد تک ان سے چھین لیا کہ اب محرم اور نامحرم کی سرحد ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ انسان دین اسلام کی آغوش میں آ کر حیا کی چادر کو زیب تن کر کے اپنے معاشرے، آنے والی نسلیں، خاص کر اپنے ایمان اور دین کا محافظ بن جائے۔ حیا کے ساتھ ہی ساتھ حلم و بردباری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حلم اور بردباری سے کام لینے والے کو اچھا اور با اخلاق کہا گیا ہے، اور اسے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کرنے والے کا اس کی قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد اور ثروت زیادہ ہو جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم و حلم زیادہ ہو۔ تم اپنے پروردگار کی بندگی کی وجہ سے لوگوں پہ فخر و مباحات کرو، پس اگر نیکی کی تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بدی کی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، کیونکہ حلم اور بردباری ایک چھپانے والا پردہ ہے اور عقل کاٹنے والی شمشیر۔ پس اپنے عیوب کو بردباری سے چھپاؤ، اور اپنے ہوائے نفس کو عقل سے قتل کرو۔ پس حلم اور بردباری انسان کے لیے دوستی سازی کا کام کرتی ہے، اس کے عیوب چھپاتی ہے، اور سب سے بڑی نیکی مانی جاتی ہے۔ مکتب نہج البلاغہ مکتب اخلاق ہے جو انسان کو علم کے زیور میں آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس زیور کی کمی ہے۔ آج کے دور میں اس علم اور بردباری کے فقدان کی وجہ سے بنی نوع انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ علم اور بردباری کا دامن کہیں دور چھوڑ چکے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ انسان دین اسلام کی اخلاقی روشنی میں آ کر اپنے آپ کو ظلمت اور جہالت کے دلدل سے نجات دلائے اور تواضع و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ اسلام تواضع پہ خاصی توجہ دیتا ہے اور انکساری کرنے والوں کو صحیح معنوں میں انسان واقعی جانتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آج کا انسان تواضع کے اسلحے سے لیس ہو جائے تو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کا ہر پہلو بدل سکتا ہے۔ ذات پات، رنگ، نسل، چھوٹے بڑے کی تعصب آمیز دیواریں ہمیشہ کے لیے گر سکتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اپنے سر پر تواضع کا تاج رکھنے کا عزم کرو اور تکبر کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کچل دو۔ اپنے اور اپنے دشمن ابلیس اور اس کے لشکروں کے درمیان تواضع اور انکساری کا مورچہ قائم کر لو کہ اس نے ہر قوم میں اپنے لشکر، مددگار، پیادہ سوار سب کا انتظام کر لیا ہے۔ جی ہاں، تواضع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تواضع کی وجہ سے نعمتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ جو کسی دولت مند کے سامنے دولت کی بنا پر جھک جائے، اس کا دو تہائی حصہ دین برباد ہو گیا۔ بس اگر انسان تواضع کو اپنا اسلحہ بنا لے تو اس سے شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ متواضع انداز میں پیش آنے سے اس کمال اور درجے پر فائز ہو سکتا ہے جو خدا کے نزدیک ہے۔ آج کا انسان جو ہر طرح سے شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے اس اسلحے اور ہتھیار کو، جسے وہ شیطان اور شیطان صفات انسان اور اس کے جنگجوؤں کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، کھو دیا ہے۔ تکبر، غرور اور گھمن کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ ایسے میں پھر اسے شیطانی منافع اور منصوبوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو غریب اور پسماندہ لوگوں کے اوپر اپنی استعماری پکڑ جمائے رہتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ بنی نوع انسان دوبارہ اس اسلحے کو اٹھا کر شیطان اور اس کے ہم نواؤں کا قمع کر کے اس جہان میں پھیلی ہوئی ہر فساد اور برائی کا خاتمہ کر دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ انجم آرا صاحبہ ہلور سدھارتھ نگر یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ہم پورے گھر والے ریڈیو تہران ایک ساتھ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہمیں خلقت کی رانائیاں، صبح امید، اسلام کی معرفت، آج کا ایران، مقدس دفاع بہت زیادہ پسند ہیں۔ بزم دوستہ میں بہت عمدہ باتیں ہوتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ انجم آرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابو الوفا ہروی کہتے ہیں، میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے، لہذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا۔ البتہ مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے، کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب تھی، اور اسی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا، اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کبھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، تو اس وقت تک تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی، اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني و ان تشرح به کتاب که صدری و تحط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توح شبی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم
Tehran-ը խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։